أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں اسماء الحسنا ان کی شرح آپ کے سامنے چل رہی تھی اور پچھلے ہفتے درس میں آپ کے سامنے وہاب کی شرح آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام وہاب ہے جس کے معنی بہت دینے والا. آج جو آپ کے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے الفتاح. الفتاح وہاب اور آج ہے الفتاح. عربی زبان کے لحاظ سے الفتاح یہ لفظ فتح یفتح جس کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں اور یہ لفظ تو بہت سے معمولی عربی جو بھی سیکھے رہتے ہیں ان سب کو معلوم ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نہیں, تو معمولی جو ہے یہ بھی رہتا ہے. تو یہ فتح ہے اصل میں, اسی سے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. کس کا؟ مبالغہ کا. یہی جو ہے مقصود ہے یہاں پر, مبالغے کا یہ صیغہ ہے الفتاح, جیسے الوہاب تھا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو وزن ہوتا ہے فعال کا یہ مبالغے میں عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں فاتح تو اس کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والا, اور جب ہم یہ کہتے ہیں فتح تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت کھولنے والا. تو عربی زبان میں فتح کے یہ معنی ہوتے ہیں, اور اس کی جو ہے ساتھ یہ صفت ہے فتح کی مبالغے کے ساتھ, یعنی بہت کھولنے والا. لیکن عربی زبان میں جہاں فتح کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں وہیں فتح کے معنی فیصلہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام میں جو الفتاح ہے اس میں ان دونوں معنوں کا خیال رکھنا پڑے گا. یعنی یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ فتح کے معنی فیصلہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور فتح کے معنی کھولنے کے بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی بڑی پریشانی میں ہے, رزق کی تنگی میں ہے, پریشانی میں ہے, تو رزق کی تنگی یہ ختم کر کے رزق کے دروازے رحمت کے دروازے اس کو کھولنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی اس نام میں ہے الفتاح, کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے لیے رزق کے دروازے کھولنے والا ہے, رحمت کے دروازے کھولنے والا بھی وہی ہے. اور یہ معنی بھی اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. کسی بھی طرح کے معاملے میں فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جب لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر جو فعل فتح یا یفتح کا استعمال کیا گیا ہے وہ دونوں معنی کے طور پر استعمال کیا گیا. میں پہلے قرآن کی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور جن آیتوں میں خاص طریقے سے اس کا بیان آیا ہوا ہے وہ آیتیں میں آپ کو پڑھوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس معنی کے تعلق سے اس کی شرح آپ کے سامنے ہم کریں گے. سب سے پہلے سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام الفتاح استعمال کیا ہے. سورہ سبا میں قرآن کی آیت ہے, قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم وهو فتاح العلیم. تو فتاح آیا اور علیم کے ساتھ آیا ہے. معنی اس کا قل آپ کہہ دیجئے, یجمع بیننا ربنا ہمارے درمیان ہمارا رب جمع کرے گا, یعنی ہم سب کو اکٹھا کرے گا. آپ یہ کہہ دیجئے ثم یفتح بیننا بالحق, پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اس کا تعلق کس سے ہے؟ قیامت کے دن سے. اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا اور اکٹھا کرنے کے بعد حق کے ساتھ سب کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے.
وَهُوَ الْفَتَّاهُ الْعَلِيمُ. يَفْتَحُ کے بعد کیا استعمال کیا؟ وہی فتح ہے، وہی جاننے والا ہے. تو فتح کا نام اللہ تعالیٰ کا اس سیاق میں، اس بیان میں، اس پس منظر میں یا بیک گراؤنڈ میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اور وہ فیصلہ کرنے والا بھی کیسا ہے؟ لوگوں کے جذبات کے لحاظ سے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ فلاں فلاں سے گواہی طلب کرے، بولو کہ اس کے بارے میں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ گواہی دینے والا جھوٹی گواہی دے دے، اور یہ جو جج فیصلہ کرنے والا ہے وہ فیصلہ اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے غلط فیصلہ دے دے. ویسا بھی نہیں ہے، وہ فیصلہ کرنے والا بھی ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ علیم ہے. اب علیم کی صفت فتح کے ساتھ دیکھیں کہ دونوں میں کتنا جو ہے جوڑ ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جو دو نام ایک ساتھ آتے ہیں اس کا خاص طریقے سے خیال کیا، دونوں میں بڑا جوڑ ہوتا ہے. تو ایک طرف کیا ہے؟ وہ فتح ہے، فیصلہ کرنے والا. تو کیسا فیصلہ کرنے والا ہے؟ جو خود جاننے والا بھی ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے بتائے گا، اس کے بارے میں گواہی دے گا تو اس کے لحاظ سے وہ فیصلہ کرے گا، سوچے گا، کچھ بھی نہیں. وہ خود جانتا ہے اچھی طرح سے. صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ علیم بھی ہے. علیم اور عالم میں فرق یہ ہے کہ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور علیم کہتے ہیں جو بہت ہی اچھی طرح سے جاننے والا، جس کے لیے کوئی چیز جو ہے چھپنے والی نہیں ہوتی، اس کو عالم کہا جاتا ہے. اس کے اندر بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، جیسے فتح ہمیں مبالغہ پایا جاتا ہے. تو یہ پہلی آیت ہے، یہ سورہ سبا کی ہے. اس میں فتح اللہ تعالی کا نام اور یفتح یہ فعل استعمال کیا گیا ہے قیامت کے دن فیصلے کے لیے. دوسری جگہ پر سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے فرمایا، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارا رب ہر چیز کو وسیع ہے علم کے لحاظ سے. یعنی ہمارے رب کا علم ہر چیز کو، ہمارا رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمارا رب جانتا ہے. یہ مطلب ہے وسیع ربنا کل شئین علما، ہمارا رب ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں افتح کے معنی کیا ہیں؟ فیصلہ کرنے کے. یہاں بھی افتح کے معنی فیصلہ کرنے کے، لیکن یہاں بندہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالی سے. کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے. یہ فیصلہ کرنا کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ دنیا میں. یہ دعا کہاں کریں گے؟ دنیا میں. اللہ کے بندے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارا اور فلاں قوم کا، ہماری قوم کا یہ آپس میں جو ہے معاملہ ہے، ہم ان کو دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ بات مان نہیں رہے ہیں، ہم ان کو یہ سمجھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں رہے ہیں. اے اللہ، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو ہی اس کے بارے میں فیصلہ فرما. تجھے معلوم ہے یہ ساری چیزیں، تو اس کے بارے میں فیصلہ فرما. یہ دنیا میں دعا کے تعلق سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے، اور اس نام میں ایک معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا. اب دیکھیے دوسرے معنی کے لحاظ سے، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے. اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرنے والا ہے، تو فیصلہ کرنے کے ساتھ یہ بھی ایک چیز شامل ہوتی ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. یہ بھی فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی کو قضاء کہتے ہیں. آگے میں اس کی تقسیم کروں گا، لیکن اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قضاء کے فیصلے بھی وہی کرنے والا. جیسے قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا لوگوں کے درمیان وہی ہے، ویسے ہی کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا ہے، یہ فیصلہ بھی کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. تو سورہ فاطر میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, دیکھیے, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی وهو العزیز الحکیم. اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے گا, جس رحمت کا فیصلہ کر دے گا, فلا ممسک لها, تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا یفتح, یہ کس کے لیے ہے؟ قضاء کے فیصلے کے لیے, تقدیر کے فیصلے کے لیے. اللہ تبارک والا تعالی جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا, رحمت کا فیصلہ کر دے گا, اس کی تقدیر میں رحمت لکھ دے گا, فلا ممسک لها, تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. ممسک کہتے ہیں روکنے والے کو. وما یمسک فلا مرسل لها, اور جسے اللہ تعالی روک دے اپنے فیصلے میں, قضاء کے فیصلے میں, تو اسے کوئی دینے والا بھی نہیں, اسے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں. اگر وہ روک دے گا تو کوئی اسے دینے والا بھی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یہاں وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا, عزیز اور حکیم دونوں کی مناسبت کیا ہے. اس پوری آیت کے لحاظ سے دونوں کی مناسبت یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے کسی کو رحمت دینے کا اور کسی کو نہ دینے کا, یہ فیصلہ کس پر مبنی ہوتا ہے؟ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اگر کسی کو نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ عزیز ہے, کوئی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو کہے کہ کیسے نہیں دیا, اس کو بھی دو. وہ عزیز ہے, وہ غالب ہے, کوئی اس کے سامنے یہ بھی جو ہے کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ اس کو کیوں نہیں دیا. تو یہ دونوں صفت ہے. اب میں آپ کو جو ہے یہ فتح کے جو معنی ہیں عربی زبان میں وہ آپ کو اب ترتیب سے بولتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ فتح کے دو معنی آتے ہیں عربی زبان میں. ایک فتح کا تعلق فیصلہ کرنے سے ہے اور دوسرا کھولنے سے ہے. دونوں معنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام ہے الفتح, دونوں معنی کے ساتھ اس کی شرح کی جاتی ہے, وہ دونوں کو شامل بھی ہے. پھر جو پہلا معنی میں نے بیان کیا, یعنی پہلا معنی فیصلہ کرنے کا, تو پہلے معنی میں بھی کہتے ہیں اس کی دو شق ہے. اس کی دو شق ہے پہلے معنی میں, دو قسم اس کی جو فیصلہ کرنے کے لیے ہے. ایک اس کا فیصلہ قضاء اور قدر کے لحاظ سے ہے, یعنی تقدیر کا جو اس نے فیصلہ کیا ہے دنیا کو پیدا کرنے کے بعد. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے تقدیر کا لوگوں کے, اور قلم کو حکم دیا ہے کہ جو ہے فلاں فلاں جو ہے ہر ایک کے بارے میں لکھ دو جو کچھ کی ہونے والا ہے, یہ قضاء کا فیصلہ کہا جاتا ہے. تو قضاء کا یہ فیصلہ اس کو بھی شامل ہے یہ. اور قیامت کے دن بندوں کے درمیان جو فیصلہ کرنا ہے ان کے جو ہے حقوق کے تعلق سے, اور ان کے جو بھی کام ہیں چاہے وہ نیکی کے ہوں چاہے جو ہے برائی کے ہوں, اس کے لحاظ سے ان کو اجر و ثواب دینا یا ان کو سزا دینا, یہ جو فیصلہ کرنا ہے قیامت کے دن اس کو بھی شامل ہے, اس قضاء کو بھی شامل ہے, اور اس قضاء کو بھی جس کو ہم کہتے ہیں قدر تقدیر, تو دونوں کو یہ شامل ہے. اور دونوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کو بیان بھی فرمایا ہے. یہ پہلا معنی تھا فیصلے کے لیے. دوسرا معنی فیصلے فتح کا میں نے کہا کھولنے کے تعلق سے. کھولنے کے تعلق سے فتح کا معنی بہت کھولنے والا, جو ہم عام معنی سمجھتے ہیں جو ہے, اور عربی پڑھتے رہتے ہیں اور جو ہے سنتے رہتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. اس کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کچھ جگہوں پر اسی کے لحاظ سے بات فرمائی ہے. دیکھیے ابھی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کی تھی, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, اللہ تعالی رحمت کے جو فیصلے کر دیتا ہے اسے کوئی بھی شخص روکنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی دیکھیے قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اس سلسلے میں, جو خاص طریقے سے یعنی اس کو کھولنے کے تعلق سے ہے. جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں, جب مسجد میں داخل, قرآن میں نے یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کیا پڑھ لیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے. تو یہاں وہی رحمت کے دروازے کھولنے کا معنی ہے جو ہم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فتح ہے, بہت کھولنے والا. اس کے اندر یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں اور ان سارے خزانوں کی چابی اسی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے یہ کھولتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے. تو فتح جو اس کا نام ہے, اس نام میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ وہ یہ رحمت کے دروازے لوگوں کے لیے کھولتا ہے. قضاء اور قدر سے بھی تعلق ہے, قیامت سے بھی تعلق ہے فیصلہ کرنے کے تعلق سے, اور یہ بھی تعلق ہے اس کا کہ یہ رحمت کے دروازے کھولنا, اس سے بھی اس کا تعلق ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. آخر اس کا تقاضا کیا ہے, یہ اس کا معنی ہے, اس معنی کا تقاضا کیا ہے ایک مومن کی حیثیت سے ہم سے. جب ہم یہ جانتے ہیں اور ہم نے یہ سیکھ لیا کہ الفتح یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے اور کھولنے کے, اور یہ فیصلہ کرنا شامل ہے تقدیر کے فیصلے کو بھی اور قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا اس کو بھی, اور رحمت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, جو مغفرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, جو نعمتیں ہیں اور ہر طرح کی نعمت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ان ساری نعمتوں کے خزانے اس کے پاس ہیں, ان سب کو کھولنے کے لیے, اس کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے الفتح. اس کے لیے ہم جب نے یہ سیکھ لیا, ہم نے یہ جان لیا, تو اس کا تقاضا کیا ہے ہماری زندگی میں, اس کا کیا اثر ظاہر ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. اور یہی اہم بات ہوتی ہے, اب تک جتنے بھی درست ہوئے اسی پر خاص طریقے سے زور دیا گیا کہ اس کے جاننے کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے, اس سے ہماری زندگی میں اس کو جب نافذ کریں گے تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے. سب سے پہلی بات, ابھی ہم جو ہے یہاں سے آنے سے پہلے بھی وہاں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے, آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے موجود تھے تو پیش کر رہے تھے, اس لیے میں یاد دلا رہا ہوں کہ یوم آخرت پر عقیدہ رکھنے سے انسان کی زندگی سنورتی ہے. انسان کی زندگی کو سنوارنے میں اس عقیدے کا بڑا اہم رول ہوتا ہے, اسی لیے جگہ جگہ اس پر ایمان لانے پر زور دیا گیا ہے اور توجہ دلائی گئی, ورنہ کہا جاتا ہے کہ ایمان باللہ میں ایمان بالیوم الآخر شامل ہے, الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن اس کو الگ سے بیان بھی کیا گیا ہے اور الگ سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بہت زور دیا گیا ہے. ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ آتا رہتا ہے. کیوں آتا رہتا ہے؟ کہ ایمان بالیوم الآخر یہی انسان کو دنیا کی زندگی میں ہدایت پر باقی رکھتا ہے, یہی انسان کو دنیا میں مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے پورے صبر کے ساتھ یہی ایمان اسے ابھارتا ہے. آدمی کتنی بھی تکلیف دنیا میں اٹھا لے, لیکن جب اس کا ایمان یہ رہتا ہے کہ ایک دن آخرت میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہاں حساب و کتاب ہونا ہے, جب یہ عقیدہ رہتا ہے تو یہ چیز ضرور کہیں نہ کہیں اس کو آتی ہے کہ یہ تکلیف ہماری اگر ہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے, کتنے دنوں کی ہے؟ دنوں کی. یہی عقیدہ اس کو یہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے کہ اگر اس کو اللہ کے اس دین کے راستے میں کتنی بھی تکلیف آ جائے, وہ کیا کہتا ہے, تکلیف کتنی بھی زیادہ ہو تو کتنے دنوں کی ہے, لیکن یہ تکلیف تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آخرت میں جہنم کی شکل میں ہونے والا. تو یہ عقیدہ اس کو ہمیشہ اس پر باقی رہتا ہے. کہا جاتا ہے کتنی بھی تکلیف لوگوں کو آ جائے, کتنی بھی پریشانی آ جائے, تو بڑی سے بڑی تکلیف میں اس کے لیے یہ عقیدہ جو آخرت میں فیصلے کا عقیدہ ہے ہمیشہ اس کو صحیح راستے پر قائم رکھتا ہے. کوئی آدمی دنیا کا بہت بڑے سے بڑا ظالم اس کے اوپر کوئی ظلم کیا ہوا ہو, اور میں سمجھتا ہوں ہم میں جتنے لوگ بھی ہیں ہر ایک کا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی معاملے میں اس طرح کا مسئلہ آئی جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کیا کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, آتا ہے. اگر کوئی شخص آپ پر ظلم کیا ہے, ہم پر ظلم کیا ہے, اس کو اس ظلم پر صبر اس لیے آ جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اس کے ظلم کی ضرور سزا دے گا. اور مجھے جو تکلیف پہنچائی گئی ہے اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن مجھے ملنے والا ہے. اس کو صبر آ جاتا ہے. اس کے کہتے ہیں بڑی سے بڑی مصیبت, بڑے سے بڑے ظلم پر ایک مومن آسانی سے صبر کر لے جاتا ہے. دوسرے لوگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو اس کے بعد کبھی کچھ کر لے جاتے ہیں کبھی کچھ کر لے جاتے ہیں, ان کو یہ پریشانی آتی ہے, لیکن مومن کے تعلق سے یہ بات نہیں ہوتی ہے. جب ہم نے الفتح کہا کہ الفتح اللہ کے ناموں میں سے, اس کے اندر یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے, وہ فتح ہے. تو اس عقیدے سے ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے مومن کی حیثیت سے کہ ہماری دنیا کی زندگی بڑی سنورتی ہے. قرآن کی ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موقعوں پر پڑھتے تھے, اور یہاں تک کہ نکاح کی مجلس میں بھی پڑھتے تھے. نکاح کی مجلس میں بھی پڑھتے تھے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, صرف بار بار آپ سے سنتے رہتے ہیں اس کو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں تک کہ نکاح کی مجلس میں, عام مجلس میں پڑھنے کا اتنا مسئلہ ہے, نکاح کی مجلس میں بھی پڑھتے تھے. نکاح کی مجلس میں اس آیت کا پڑھنا, لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا. نکاح کی ایک مجلس خوشی کی مجلس ہوتی ہے, اور خوشی کے موقع پر موت کا تذکرہ اچھی بات نہیں ہے. خوشی کی مجلس ہے, خوشی کی مجلس میں موت کا تذکرہ. جیسے کبھی آدمی کسی کی وفات ہوئی ہو, آپ وہاں اس کے گھر جائیں, اس کو تسلی, جس کو تعزیت کہتے ہیں, تسلی دینے کے لیے وہاں جا کر کے آپ کسی کی شادی کا تذکرہ چھیڑیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جو عورت بیوہ ہوتی ہے اس حالت میں, جب وہ عزت میں ہوتی ہے, اس کے ساتھ شادی کا پیغام نہیں دیا سکتا, یہ منع کیا گیا اسے. کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر کس کا تذکرہ نہیں آنا چاہیے, شادی کا تذکرہ نہیں آنا چاہیے. تو مواقع ہوتے ہیں جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو احرام کی حالت میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی نکاح یا نکاح کے تعلق سے پیغام کسی کو, سختی سے منع کیا گیا. اس کی بہت ساری حکمتیں, اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ موقع آپ کا جو آپ یہاں پہ اس عبادت کے لیے آئے ہیں, یہ موقع نہیں ہے, اس کا یہ موقع نہیں ہے. آپ کو یہ کام, اس کے بارے میں آپ کی سوچ ہی نہیں پیدا ہونی چاہیے. تو شادی کا جو موقع ہے اس موقع پر موت کا تذکرہ, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں, اور ہر جو ہے نکاح کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح پڑھتے تھے, خطبہ حاجہ جسے کہا جاتا ہے, تو اس میں آیت پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں ان دونوں کا جوڑ یہ ہے کہ شادی کا چاہے موقع ہو یا کسی کی میت ہو جائے, آپ تعزیت کے موقع پر جائیں, یہ دو موقع ایسے ہیں, خوشی اور غم, خوشی اور غم, یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جس میں انسان اپنی حد کو فلانگ جاتا ہے. کبھی خوشی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے, کبھی غم منانے میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے آپ کو زیادہ تر بدعتیں انہی دو موقعوں پر ملیں گی. ایک تو خوشی کے موقع پر جب بیاہ شادی کا موقع آتا ہے تو لوگ نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں, اس میں بہت ساری غیر شرعی جو ہے رسم و رواج اسی موقع پر لوگوں کے ہوتے ہیں. یہی معاملہ غم کا بھی ہے, نوحہ کرنے کا, بین کرنے کا, اور اچھے اچھے عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں بھی میں یہ بات جانتا ہوں کہ اس موقع پر جب کسی کی وفات ہوئی تو ان کے جملے, ان کے منہ سے ایسے جملے نکل گئے جو نکلنے نہیں چاہیے, ان کے عقیدے کے خلاف ہوتے ہیں. تو یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں, خوشی کا اور غم کا, کہ انسان کی زندگی میں یہ دو موقع اس کو جو اصل اس کی حد ہے, جو اسلامی حدود ہیں, ان کو آدمی فلانگ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے, اور غیر اسلامی کام دونوں موقعوں پر بہت کرتا ہے. تو جہاں تک غم کا موقع ہے اس موقع پر تو یاد دلانے کی بات نہیں, اس لیے کہ پہلے ہی سے غم میں ہے, موت سامنے ہے, آدمی کا انتقال ہوا ہے, موت کیا سامنے ہے. لیکن خوشی کے موقع پر یہ یاد دلانا ضروری ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اگر آدمی کو یاد رہتا ہے کہ یہ خوشی ہماری, اسی طریقے سے ہماری دنیا کی یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے, ہمارے سامنے کیا ہے, موت ہے, اور موت کے بعد آخرت ہے. اس کو یاد دلانے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی خوشی کے اس موقع پر اپنی اس حد سے آگے نہ بڑھے, اس موقع پر بھی یاد رکھے کہ ہم سے اگر کوئی غیر شرعی کام ہو جائے گا اس خوشی کے موقع پر بھی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا بھی کیا ہونا ہے, جواب دینا ہے. ہمیں ایک دن مرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اس کے یہاں ہمیں اپنے ان سارے کاموں کا جواب دینا ہے. اس خوشی کے موقع پر بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس کی ایک حکمت لوگوں نے یہ پیش کی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عقیدہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے, یہ انسان کی زندگی میں بہت حد تک توازن پیدا کرتا ہے اور انسان کی زندگی صحیح انداز سے بسر ہوتی ہے. دوسری بات جو اس کے اندر ہے فتح کے نام میں, وہ ہے قضاء اور قدر کے سارے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا نہیں دینا ہے, یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے. یہ اللہ کا نام ہے الفتح, اور یہ سارا فیصلہ بھی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری زندگی پر کیا اثر آنا چاہیے, پہلے بھی بعض دوسرے ناموں کے تعلق سے یہ باتیں آپ کے سامنے کچھ آئی ہیں, آج پھر میں اسے یاد دلاتا ہوں. یوں سمجھ لیجئے یاد دلانے کے لیے کہ ہماری زندگی میں اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں آنی چاہیے کہ ہم چاہے کسی بھی مصیبت میں کسی طرح کی پریشانی میں رہیں, ہمیشہ یہ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. اللہ کا فیصلہ اور ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے بیٹے ابراہیم کا, حالانکہ پہلے جو ہے بیٹے مکے میں بھی فوت ہو چکے تھے, لیکن مدینے میں ابراہیم جو آپ کی زندگی میں آئے, چھوٹے سے بچے, ابھی جب ان کی وفات کا وقت آیا, بچے کو اپنے ہاتھ میں آپ نے رکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. یہ آنسو انسانی فطرت کا نتیجہ ہے, لیکن آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ کیا ہے؟ ہاں, آنسو آنکھ سے نکلے وہ انسانی فطرت ہے کہ آدمی جب پریشان غم میں ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. آنکھ سے آنسو نکل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ہم پکڑ نہیں ہے, لیکن زبان سے جو نکلتی ہے بات اس پر پکڑ ہے. آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ زبان سے آپ کی یہ نکلا, ہاں ہم اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہیں, ہم تمہاری وفات پر غمگین ہیں. ابراہیم تمہارے فوت ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ غمگین ہیں, لیکن ساتھ میں ہم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے فیصلے سے ہم کیا ہیں؟ راضی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے یہ بچہ جو ہمیں دیا تھا اسے واپس لے لیا, ہم اس فیصلے سے راضی. انسان کو دنیا میں کوئی بھی پریشانی آئے, کوئی آدمی کوئی کام تجارت کر رہا تھا گھاٹا ہو گیا تو اس کے بعد تکلیف تو اس کو ہونی ہے, یہ ایک فطری چیز ہے, انسانی فطرت, تکلیف ہے اسے محسوس کرے, لیکن زبان سے کیا کہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے فیصلے سے ہم کیا ہیں؟ راضی ہیں. وہ فتح ہے, وہ فیصلہ کرنے والا ہے, قضا قدر کے فیصلے وہی کرتا ہے اور اس فیصلے سے ہم کیا ہیں؟ راضی ہیں. بجائے اس کے کہ اپنی پریشانیوں کا لوگوں کے سامنے جو ہے دکھڑا جو ہے سنائیں, لوگوں کے سامنے بیان کریں اور بہت ساری چیزیں جو ہو جاتی ہیں, اس کے بجائے ہم صرف کیا کریں؟ اللہ کے اس فیصلے سے ہم راضی ہیں. بڑی سے بڑی چیز دنیا میں ہو جائے, ہمیشہ ذہن سے یہی زبان سے یہی بات نکلتی ہے, ہم اللہ کے فیصلے سے کیا ہیں؟ راضی ہیں. جب تک قضا اور قدر سے انسان راضی نہ ہو تب تک ہاں کو مومن نہیں. ابھی میں نے یوم آخرت کے تعلق سے بات کہی تھی, اب یہ بھی پھر آپ سے کہتا ہوں, ایمان کی جو یہ چھ ارکان ہیں اس میں سے آخری رکن ہے وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, کہ تم اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھو چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. اس کے بارے میں بھی لکھا ہے لوگوں نے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان, یہ اللہ پر ایمان میں شامل ہے. جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس ایمان میں اللہ کی تقدیر پر ایمان بھی کیا ہے؟ شامل ہے. اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں اور اس کی ہر تقدیر سے آپ راضی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو الگ سے ایمانیات میں بیان کیا گیا. کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس کی اسی اہمیت کی وجہ سے کہ یہ ایمان, تقدیر کا یہ ایمان انسان کو کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت میں اس کو ایمان پر قائم رکھتا ہے, اور کوئی غیر اسلامی حرکت نہیں کرتا. دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب مصیبت آتی ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو اپنی جان دے دیتے ہیں, ختم کر لیتے ہیں. تکلیف برداشت نہیں ہوئی تو کیا کر لیتے ہیں؟ اپنی جان ختم کر لیتے ہیں. لیکن ایک مومن ایسا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے, اللہ فتح ہے, وہ تقدیر کے فیصلے کرنے والا ہے, اس نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے, اور ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہم اس پر صبر کریں. دوسری اس کی یہ ہے کہ بڑی سے بڑی اللہ کی نعمت ملے, چھوٹی سے لے کر کے بڑی سے بڑی, بہت بڑی, دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت, اس نعمت پر اس کو ہمیشہ یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ اس نعمت کا فیصلہ کرنے والا اللہ تعالی تھا, قضاء اور قدر کا یہ فیصلہ اس نے کیا تھا, اس کے اس فیصلے نے, فتح ہے وہ, اور ہمارے لیے ہماری اس کامیابی کا فیصلہ اسی نے کیا تھا. اس فیصلے پر اللہ کے وہ کیا کرتا ہے؟ شکر بجا لاتا ہے. یہ الفتح نام ذہن پر اچھی طرح سے بیٹھا لیجئے, اس نام پر ایمان کا یہ تقاضا ہے. بڑی سے بڑی نعمت, چھوٹی سے چھوٹی نعمت, میں چھوٹی نعمتوں کا تذکرہ اسے نہیں کر رہا کہ زیادہ تر لوگ جو اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں نعمتیں پانے کے بعد, وہ بڑی نعمتوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ ہر طرح کی نعمت ہے. میں آپ کو چند نعمتوں کو مثال دے کر کے بیان کر رہا ہوں. ایک آدمی جس کو اللہ نے علم کی بہت بڑی نعمت دے رکھی, بہت اونچا دماغ دیا ہے, بات سنتے ہیں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے, بہت زیادہ صلاحیت دی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے. اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہے قضاء اور قدر کے لحاظ سے, وہ فتح ہے, اس نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے, اس کو مل گئی ہے نعمت. دنیا میں بہت زیادہ لوگ جو گمراہ ہوئے وہ اس نعمت کی وجہ سے. کیوں گمراہ ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ وہ یہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ جو مجھے ملی ہے صلاحیت, یہ جو مجھے علم ملا ہے, یہ جو مجھے ذہن ملا ہے, یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. اور اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس نعمت کو اسی کام کے لیے استعمال کریں جس کام میں اس کو استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اس سے زیادہ نہیں, اس سے آگے نہ سوچیں. اگر زیادہ سوچیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. اکثر جو بڑے بڑے گمراہ فرقے دنیا میں گزرے, اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں, ان کے جو بھی بڑے ہیں یعنی جن سے اس کی شروعات ہوئی ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی اونچے درجے کے ذہن کے مالک تھے اور بڑی اونچی علمی صلاحیت رکھتے تھے اپنے زمانے میں. ایک جماعت ان کے پیچھے کیوں گئی؟ اسی لیے گئی, اسی لیے سارا معاملہ ہوا. ایک عام آدمی کے پیچھے پیچھے کوئی نہیں جاتا ہے. تو ایک جماعت ان کے ساتھ چلے گئے اسی لیے کہ وہ ان کو وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی, لیکن اس صلاحیت کا انہوں نے غلط استعمال کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے الفتح, اور اس کا جو تقاضا ہے کہ اللہ نے جو صلاحیت ہمیں دے رکھی ہے اس صلاحیت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اس شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ نعمت صرف اللہ کی اطاعت اور اس کے بیان کیے ہوئے حدود کے اندر ہی ہونے چاہیے, اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک حدود اور میں جو بات کر رہا ہوں, ایک لیمٹ جو اس کی ہے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کبھی کبھی شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور اس کا انداز یہ بھی ہوتا ہے, یہ ہے ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اچھا یہ چیز کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. بہت ساری چیزوں کے بارے میں تو اب یہ تو اچھی بات ہے, توحید کی بات ہے, سب اللہ نے بنائے, لیکن اسی بیچ پہ لا کر کے ذہن میں یہ کرتا ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ہی ذہن میں یہ خیال آئے تم کیا بولو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. یعنی لیمٹ یہاں تک ہے اس کی, آپ کی عقل ہے, آپ کا دماغ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا, یہ صلاحیت دی, لیکن اس کے لیے ایک لیمٹ بنا دی کہ آپ کے سوچنے کی یہ آخری حد ہے, اس سے آگے تک آپ نہیں سوچیں گے. جہاں اس کے آگے تک بات آئے ذہن میں تو فوراً کیا پڑھ لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی ہے, وحی کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے کسی انسان کو, مال کی نعمت سے نوازا ہے, بہت دولت دے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ دولت دینے کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے. کبھی بھی اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں نے یہ بڑی محنت سے کمایا ہے, ورنہ محنت کرنے والے لوگ دنیا میں کم نہیں ہیں, اور سارے محنت کرنے والے یہ مال نہیں پاتے ہیں. ایسے بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں کہ دن بھر پسینے پسینے رہتے ہیں لیکن مشکل سے ان کی گھر کی دال روٹی چلتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کی نعمت کی فیض و تقاضے ہیں. اس سے پہلے اس طرح کی باتیں چونکہ آپ کو آ چکے ہیں اس لیے میں اس پر زیادہ زور نہیں دے رہا ہوں. اس کا تیسرا فائدہ جب یہ ایمان رکھتا ہے کہ الفتح جو کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے معنی میں یہ شامل ہے کہ قضاء اور قدر کے فیصلے کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے, تو اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر اپنے ساتھیوں میں سے, ساتھ میں رہنے والوں میں سے کسی کے پاس کوئی نعمت زیادہ دیکھتا ہے اور اس کو اس کے مقابلے میں کم ملا ہے, تو اپنے آپ میں حسد میں مبتلا ہونے کے بجائے اس کی نعمت کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے, کیونکہ یہ قضاء کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالی فتح ہے, قضاء اور قدر کے فیصلے کرنے والا وہی ہے, اس کو حق ہے, جس کو جتنا دیا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے, اس پر وہ اپنے آپ کو راضی کرے گا اور اسی کے لحاظ سے اسے رہنا چاہیے. جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے, اسی کے لحاظ سے وہ رہے, اسی رضا مندی کے ساتھ رہے. قضاء اور قدر کے فیصلوں پہ راضی رہنا, ہم جتنا بولنے کے لحاظ سے اسے آسان سمجھتے ہیں, عمل کے لحاظ سے وہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. جگہ جگہ پہ آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی. کبھی کبھی سستی کی وجہ سے کوئی چیز ہوتی ہے, اس پہ آدمی ڈانٹ سکتا ہے سامنے والے کو, لیکن جو قضاء اور قدر کے فیصلے ہیں اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں, بہت ساری جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس میں سے ایک غلطی میں ابھی آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے, ان کے پاس بچے ہوں گے, ٹھیک ہے, اولاد. اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس کے بارے میں پہلے باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یہ بچے ہمارے پڑھنے جاتے ہیں, اسکول میں بہت سارے کمپٹیشن ہوتے ہیں یا کچھ جو ہے پڑھائی کے تعلق سے, تو کسی کا فرسٹ رینک آیا, کسی کا سیکنڈ آیا, کسی کا جو ہے. اگر بچے کی سستی کی وجہ سے, بچہ پڑھتا نہیں ہے اس لیے اس کا نمبر کم آیا ہے, تو آپ اس سلسلے میں جتنی چاہیں تنبیہ کریں, اس کو بولیں کہ جو ہے محنت کرو, پڑھو, اس کے لیے پوری کوشش کریں, یہ سب صحیح ہے, یعنی اسے میں نہیں روک رہا ہوں. لیکن بچہ پڑھتا ہے, پڑھنے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کا فرسٹ رینک نہیں آیا, اس کے مقابلے میں کسی اور کا آیا. اگر محنت کے بعد وہ چیز حاصل نہیں ہوئی ہے تو پھر بچے کو کچھ کہنا نہیں چاہیے, یہ تربیت کے بھی خلاف ہے, اور ساتھ میں قضاء اور قدر کے جو فیصلے ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو فتح نام ہے اس کے خلاف ہے, اس ایمان کے خلاف ہے یہ چیز. یہ قضاء یعنی اور قدر کا فیصلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کلاس میں فرسٹ رینک کسی اور کے لیے لکھا, اس کے لیے مقدر کیا, اس کو ملا, بچے نے محنت کی تھی اس کے باوجود بھی اس کو نہیں ملا, اور اس فیصلے پر ہمیں کیا رہنا چاہیے, راضی رہنا چاہیے. اور بہت زیادہ اس بچے پر ذہنی لحاظ سے, دوسرے لحاظ سے دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن میں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر بچہ محنت نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو تنبیہ نہ کریں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. تنبیہ کرنا ہے, اس کو پڑھانا ہے اچھی طرح سے, اس کو تنبیہ کرنا ہے, پڑھنے کے لیے ابھارنا ہے, پوری کوشش کرنا ہے. ان سب کوششوں کے باوجود بھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ قضاء اور قدر کے فیصلے ہیں، اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور زیادہ بچوں کو اس سلسلے میں کچھ کہنا نہیں چاہیے، اولاد کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، بسا اوقات بچے اس کی وجہ سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ فرسٹ رینک آئے، تو کلاس میں کتنے فرسٹ رینک ہو گیا؟ تو قضا اور قدر کے بھی فیصلے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ میں نے یہ اصل دیکھا ہے بعض جگہوں پر، بعض بچوں کو اس کی وجہ سے مار بھی پڑتی ہے گھر میں آتے، حالانکہ وہ فی نفس ہی محنت کرتا ہے، اچھی طرح سے پڑھا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اب یہ تقدیر کا معاملہ تھا، اب اس کو جو ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی ہے۔ اگر سستی ہے تو سستی پر تنبیہ کی جائے گی۔ میں اس کی ایک دوسری مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے اور آپ کی یہ نصیحت بھی رہی ہے کہ کھانے میں عیب نہ لگائیں۔ کھانا بنانے والے نے جو بھی کھانا بنایا ہے، آپ جیسا بھی بنا ہے ویسا کھانا آپ کھا لیجیے، اس میں عیب نہ لگائیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کھانے بنانے والے نے کھانا بنانے میں کسی طرح کی سستی یا جو اس کا طریقہ ہے اس کو جو ہے وہ فالو کر کے صحیح سے نہیں بنا رہا ہے تو ہم اس کو تنبیہ نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کو یہ کہا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دیکھو بھائی کھانا ایسے بناؤ، اس میں ایسا ہو جا رہا ہے، یہ جل جا رہا ہے، اس کو ایسے کرو، جو بھی ہمیں کہنا ہے تنبیہ کرنی ہے وہ کی جائے گی، لیکن کھانے کو عیب نہیں لگایا جائے گا۔ تو کھانے کو عیب نہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی چاہے جیسا بھی چاہے بنا کر کے رکھ دے، ویسا مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا۔ ویسے ہی یہ ہے کہ بچے کے رزلٹ پر ہم اس کو بہت زیادہ قضا اور قدر کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر راضی ہوں، اس کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو محنت کے لیے نہ ابھاریں یا اس کی پڑھائی کے بارے میں خیال نہ کریں، اس سے یہ نہ کہیں کہ تم بھی فرسٹ رینک آ سکتے ہو، آئندہ تم بھی محنت کرو۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن نتیجے کے بعد ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد اسی سے یہ چیز جوڑ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی چیز ہو جائے، جب کوئی چیز ہو جائے تو تم یہ مت کہو کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہے اور خاص طریقے سے یہ تقدیر کے بیان میں ہی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ایسا، میں اگر یہاں نہ گیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، میں نے بچے کو منع کیا تھا باہر جانے سے، باہر نہ گیا ہوتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ بہت سی چیزیں ہیں، سب کو جوڑ دیجئے آپ، اگر ایسا کیے ہوتے تو ایسا ہوا ہوتا۔ ایک چیز آلریڈی ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں اسلام میں منع کیا گیا، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ آپ ایسا مت کہو کبھی بھی، بلکہ کیا کہو، قدر اللہ وما شاء فعل، اس موقع پر یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے جو چاہا کیا۔ یہ وہی فتح جو اللہ کا نام ہے، اور اس فتح کے معنی میں یہ چیز بھی ہے کہ قضاء و قدر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اس کا فیصلہ تھا، اللہ نے جو چاہا ہے کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوا ہوتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہوا ہوتا۔ کہا اللہ کے رسول نے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ بَابَ الشَّيْطَانِ، یہ لو اگر ایسا جو ہم کہتے ہیں یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہاں سے شیطان کے لیے انٹری ہو جائے گی، وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں سے بہکا دے گا آپ کو، اور قضا اور قدر پر جو ایمان ہے اس سے ہٹتے ہی انسان بہت ساری چیزوں میں پڑ جاتا ہے، غلطیوں میں پڑ جاتا ہے، تو وہیں سے شیطان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ دوسرے معنی کے لحاظ سے ہماری زندگی میں اس کا عمل دخل کیسے آنا چاہیے، اور اس کا جو ہماری زندگی میں تقاضا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو ایک اور معنی ہم نے میں نے بیان کیا کھولنے کا معنی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ فتح ہے، فتح کے اندر کھولنے کا معنی کہ وہ بہت زیادہ کھولنے والا ہے، تو کیا کھولنے والا ہے؟ اس میں کئی چیزیں آتی ہیں، کئی چیزیں. پہلی چیز تو وہی جو میں نے ابھی وہ حدیث کی روشنی میں آپ سے کہا تھا, رحمت کے دروازے کھول دے, اللہ کی رحمت کے دروازے, اللہ کے رزق کے دروازے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں. اے اللہ تو ان سب کو ہمارے لیے کھول دے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ بندہ ہمیشہ اللہ تعالی سے اس کے لیے دعا کرتا رہے. جب رحمت کے دروازے سب اس کے ہیں, رزق کے دروازے سب اس کے ہیں, زمین و آسمان کی کنجیاں سب اس کے پاس ہیں, تو ہمیشہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے, اے اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. کہتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعاؤں میں آپس میں بڑا تال میل ہے, ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم انی اسالک, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جب داخل ہوتے ہیں تب پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے, نہیں اور بھی الفاظ ہیں دعاؤں میں لیکن یہ خاص طریقے سے, میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. اندر جاتے ہیں تو رحمت کے دروازے کھول دے, اور جب باہر نکلتے ہیں تو یہ سکھایا گیا کہ اللہم انی اسالک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. اور دونوں کا تعلق قضاء سے ہے. اندر جانے میں رحمت کے دروازے کھول دے. یہ کون سی رحمت ہے؟ جس رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے دعا کرتا ہے آدمی مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں. کون سی رحمت ہے؟ رحمان اور رحیم میں پہلے میں نے رحمت کی بہت ساری جو چیزیں آپ کو بتائی تھی اس کو ذہن میں لائیے. یہ رحمت اور جو ہے دنیا میں رحمت, آخرت میں رحمت, وہ سب قسمیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے بتائی تھی. رحمت کی جتنی بھی رحمت جو مومن کے ساتھ خاص ہے اور ایک رحمت جو سب کے ساتھ ہے وہ عام رحمت جو ہے, یہ ساری جو بھی رحمتیں ہیں ان سب کو شامل ہے, سب کو شامل ہے. جب تک اندر ہم دعا کرتے رہتے ہیں, عبادت کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے. اس کے بعد جب ہم اسی رحمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اب ہم اندر سے باہر آ رہے ہیں, مسجد میں اندر ہی نہیں بلکہ کیا ہو رہے ہیں, اندر سے باہر آ رہے ہیں, یہ بھی کس کا تقاضا ہے؟ اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم باہر آ رہے ہیں, تو باہر اللہ تبارک و تعالی کا کیا ہے؟ فضل موجود ہے, جسے ہم رزق کہتے ہیں, امراض جو ہے اسے رزق ہے, اللہ تعالی کا رزق ہے. اسی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں کیا رکھا ہے؟ رزق رکھا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جاؤ اس کو تلاش کرو. تو ہم جب نکل رہے ہیں تو اللہ تعالی سے کہتے ہیں اللہ جو ہے جو رزق تو نے رکھا ہے, جو رحمت کا ایک تقاضا ہے, اس رزق کو میرے لیے بھی مقدر کر دے, میں بھی اس کو سوال کرتا ہوں اس کا تجھ سے, اے اللہ اور اس کو مجھے بھی دے, پھر تلاش کرے گا اور اس کو ملے گا. تو یہ قضاء و قدر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے, میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے. رحمت کے دروازے کھولے تھے جب اندر گئے تھے, اب رزق کے دروازے کھولے گا جب باہر نکلے ہیں, ہم تلاش کریں گے تو رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا. دونوں میں یہ بڑی گہری جو ہے مناسبت پائی جاتی ہے. اس کے بعد تیسری چیز اسی کھولنے کے تعلق سے, قرآن میں بعض جگہوں پر اس طرح کا بیان آیا ہوا ہے, رب اشرح لی صدری, الم نشرح لک صدرک, کیا کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھولا نہیں ہے. یا یہ دعا کی, اے میرے رب تو میرے سینے کو کھول دے. یہ جو شرح صدر ہے, شرح صدر عربی میں, یہ شرح صدر, صدر یہ سینہ, سینے کا یہ کھولنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا, جو دعا میں یہ ہے کہ رب اشرح لی صدری, اللہ تو میرے سینے کو کھول دے, یہ بھی اسی فتح کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے, جو رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسے ہی ہمیں اسی رحمت کی جو ہے یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ سینے کو ہدایت کے لیے کھول دے, اپنی معرفت کے لیے کھول دے. اللہ تعالیٰ علم اور اس کی معرفت کے جو خزانے ہیں وہ ہمارے سینے میں محفوظ کر دے. جو علم کی باتیں ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے اور علم کی وہ باتیں اس میں کیا ہو جائیں, محفوظ ہو جائیں. رب اشرح لی صدری. جو بات ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو کھول دے اس کو سمجھنے کے لیے. یہ سب کی سب اس کھولنے کو شامل ہے. اور دعا جب ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رب اشرح لی, تو وہی فتح یعنی اللہ تعالیٰ ہی کھولنے والا ہے. تو یہ ساری گرہیں ایسی ہیں جس کا کھولنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہی سینے میں ہدایت بھی ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ذہن میں علم کو محفوظ کرتا ہے, سینے میں علم کو محفوظ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کے بارے میں سوال کرتے رہنا چاہیے. تو اس فتح کے پر ایمان رکھنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم برابر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں, برابر یہ دعا کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں رزق کی کشادگی کی دعا کریں, رحمت کے لیے دعا کریں, وہی سینے کو ہدایت کے لیے کھولے رکھنے کے لیے دعا کرتے رہیں, برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں گے, تو یہ فتح کے نام کا پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام الفتح. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے فتح کے بارے میں بیان کی. اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں جو ہے دوسرے ناموں میں بھی آ چکی ہیں. بہت سارے ناموں میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ چیزیں جو ہے ہر نام کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی اس آیت کے تعلق سے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. میں اس کا ترجمہ پہلے اردو میں کر دیتا ہوں آپ کو کہ کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے, ہدایت پر ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم, ویل اور ہلاکت ہے یا جہنم کی وادی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں. اولئک فی ضلال مبین, وہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. کہتے ہیں امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کے بعد, میں ان کی عبارت جو ہے آپ کو پڑھتا ہوں, اور اس یہ عبارت اصل میں ان کی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی شرح میں ہی یہ عبارت ہے. اس میں کہتے ہیں وہ وَحَاذَ الْفَتْحُ وَالشَّرَحُ لَيْسَ لَهُ حَدٌ. یہ کھولنا, سینے کا کھولنا شرح, اس کی کوئی حد نہیں ہے. وَقَدْ أَخَذَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مِّنْهُ بِحَدٍ, اور ہر مومن کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے اس شرح کا, اس کھولنے سینے کو ہدایت کے لیے جو کھولنے کی بات ہے, ہر مومن کو کچھ نہ کچھ حصہ ملنا ہے. لیکن کیا آگے, فَفَازَ مِنْهُ الْأَنْبِيَاءُ بِالْقِسْمِ الْأَعْلَى, انبیاء کو اس میں سب سے اعلیٰ جو قسم ہے شرح کی, شرح صدر کی یا فتح صدر کی جو ہم کہہ لیں, وہ انبیاء کو ملا ہوا ہے. ثم من بعدهم الاولیاء, پھر ان کے بعد اولیاء کو. ثم العلماء, ثم عوام المؤمنین, پھر علماء کو, پھر عام مومنین کو. ولم يخيب الله منه سوى الكافرين, اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے کسی کو ناکام نامراد رکھا ہے تو صرف کون ہے؟ کافر ہیں. ورنہ شرح صدر کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مومن کے پاس ہے. لیکن تقاضا کیا ہے اس کا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کرے. انبیاء کا مرتبہ اس میں سب سے اونچا ہے, انبیاء کے مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتے لیکن اولیاء کے مرتبے کو تو پہنچ سکتے ہیں اللہ کے ولی. تو اس لحاظ سے جو ہے اس کے بارے میں دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے اس نام الفتح کے تعلق سے تھیں, اور اسی پر میں آج کا درس جو ہے ختم کرتا ہوں, وقت بھی جو ہے ہو گیا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں.
دعوت قسمیں جو ہیں دو قسمیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جو کفار و مشرکین کو جو دعوت دیتے ہیں اسے دعوت بولتے ہیں, جو مسلمانوں کو جو اگر ہم نماز کا کہیں تو اسے اصلاح بولتے ہیں.
جی
فرق کرنا چاہیے اسے.
دیکھیے جہاں تک فرق کرنے کی بات ہے تو یہ ہر آدمی کہتے ہیں اپنی اپنی اصطلاح ٹیکنیکل ورڈ جیسے کسی چیز کے لیے آپ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا, لیکن وہ چیز وہی ہوتی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. تو الفاظ کے فرق سے کوئی معاملہ نہیں. جیسے یہ ہے کوئی اس کو جو ہے جوال کہتا ہے, چیز یہی ہے. کیا کہتا ہے؟ کوئی اس کو جوال کہتا ہے, کوئی اس کو الحادف المحمول کہتا ہے. عربی میں بول رہا ہوں الحادف المحمول کہتا ہے. جوال کا مطلب ساتھ میں گھومنے والا, اور الحادف المحمول کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی فون جس کو اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے, لیکن دونوں کا مقصد یہی ہے کہ یہی ہوتا ہے, الگ الگ چیز نہیں ہوتی, لیکن وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. تو ایسے ہی دنیا میں بہت ساری چیزوں کے لیے ایک اصطلاح بنا لیتے ہیں. کیا بنا لیتے ہیں؟ اصطلاح. جیسے حدیث صحیح ہے, حدیث حسن ہے, یہ اصطلاح کس نے بنائی؟ محدثین نے بنائے. حسن کو بعض محدثین جید بھی کہتے ہیں, حسن کو بعض محدثین اسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں. بعض لوگ حسن کہتے ہیں, بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں. یعنی الگ الگ وہ اپنے اس کے لحاظ سے انہوں نے بنا لیا ہے. ہم متفق علیہ کہتے ہیں حدیث میں. کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہی مطلب ہوتا ہے اس کا. لیکن اسی کو متفق علیہ ایک جو ہے مجد ابن تیمیہ جو صاحب المنتقا کہتے ہیں, منتقا حدیث کی کتاب ہے, اس پہ انہوں نے جہاں متفق علیہ لکھا ہے تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ امام احمد بن حنبل, امام بخاری اور امام مسلم, اس میں تین شامل ہوتے ہیں. یہ تو یہ ان کا اپنا ایک اپنی اصطلاح ہو گئی. تو اس طرح سے لوگ بعض اصطلاحات اپنے لیے بناتے ہیں. تو ان اصطلاحات میں سے جیسے کوئی آدمی یہ اصطلاح بنا لیا ہے, یعنی اسلام کا اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, یہ اصطلاح بنا لیا کہ غیر مسلموں میں جا کر کے ان کو دعوت دیں گے, بلائیں گے تو وہ دعوت ہے, اور ہم آپس میں کام کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اصلاح کہیں گے. اس نے اپنے لحاظ سے ایک اصطلاح بنا لی ہے, اس کا اسلامی اس کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو اب ہر آدمی کی اصطلاح اس کے ساتھ کہا جاتا ہے. اگر کبھی کسی اصطلاح کا تعلق اسلامی شریعت سے ہوتا ہے تو پھر وہاں اسلام کا جو ورڈ ہے وہی استعمال کیا جاتا ہے, دوسرا نہیں, وہاں منع کیا جاتا ہے. دونوں میں یہی فرق ہے. جیسے اسلام کی اپنی اصطلاح کے لحاظ سے صلات ہے, صوم ہے, حج ہے, زکات ہے, یہ کس کی اصطلاح ہے؟ اس کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح. یعنی جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے اصول فقہ میں, اس کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح. جو شرعی اصطلاحات ہیں اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے, لیکن جو لوگوں کی بنائی ہوئی اصطلاحات ہوتی ہیں اس میں آپ الفاظ ہر آدمی اپنے لحاظ سے اصطلاح بنا کر کے استعمال کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو بیان کرنا پڑے گا کہ ہمارے اس اصطلاح کا مقصد یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے. جیسے آپ نے یہ جو ہے اصلاح اور دعوت کی بات کہی, بعض لوگ اس کو ایسے بھی کہتے ہیں, غیر مسلموں میں کام کریں گے تو اسے دعوت کہیں گے, اور مسلمانوں کے درمیان کریں گے تو اسے تبلیغ کہیں گے. دونوں کو جوڑ کے کیا کہیں گے؟ دعوت و تبلیغ. یہ بھی ایک اصطلاح, غیر مسلموں میں دعوت, مسلمانوں میں تبلیغ. جو لوگ یہ فرق کیے ہوئے ہیں وہ تو قرآن کی بعض آیتوں سے دلیل بھی لیتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بلغ ما انزل الیک, تو وہاں کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ بلغ, یعنی پہنچاؤ. اس کے معنی کیا ہے؟ پہنچاؤ. جو بھی آپ کو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے دین کے تعلق سے, اسلام کے تعلق سے, آپ سے دوسروں تک پہنچائیے. اور آپ نے صحابہ سے کہا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب, جو تم میں سے حاضر ہو کس کو پہنچائے؟ جو غائب, جو موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ آپس میں مسلمانوں کے درمیان دین کا ایک حکم آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, تو آپ نے مجھے پہنچایا. میرے پاس جو دین کا علم تھا میں نے کس کو پہنچا دیا؟ آپ کو پہنچا دیا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا لگ ادعو الی سبیل ربک فاصدع بما تؤمر, وہ کس کے لیے استعمال کیا؟ غیر مسلموں کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے, قرآن اس میں ابھی حدیث جو معاذ ہم لکھے ہوئے تھے اس میں ہے فلیکن اول ما تدعوهم الیہ, فلیکن اول ما تدعو دعوت کا لفظ استعمال کیا گیا, تو وہ چونکہ وہ اہل کتاب تھے غیر مسلم تھے تو ان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا. تو جو لوگ دعوت اور تبلیغ کا جو یہ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس طرح سے قرآن کی بعض آیتوں اور بعض حدیثوں سے لے کر کہتے ہیں کہ دعوت کہیں گے کب, جب کہ غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں, اور تبلیغ کہیں گے کب, جبکہ مسلمان. تو دعوت اور تبلیغ کا بھی بعض لوگوں نے فرق کیا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کی اصطلاحیں, اصطلاحوں کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. جی اور کوئی بات؟ ایسا تو میرے ذہن میں تو نہیں, ان کا انتل فتح العلام وغیرہ کا جو ہے علام فتح کے ساتھ, لیکن جو فتح القلوب ایسا اصل یہ کھولنے کا زیادہ تر جو آتا ہے وہ سینے کے ساتھ آتا ہے, یعنی قلب کے ساتھ زیادہ تر جو ہے, ہاں یہ بدلنے کا کھولنے کا نہیں. یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پلٹنے والے, سب بت قلبی اللہ چاہتے, لیکن جو ہے دلوں کو کھولنے کا زیادہ تر جو ہے میں نہ سمجھتا نہیں, وہ جب کھولنے کا جہاں بھی آتا ہے وہ کس کے لیے آتا ہے, سینے کے لیے آتا ہے, سینے کو جو ہے کھول دے. یہ الگ بات ہے کہ سینے سے مراد دل ہے وہاں پر, یا وہ ایک دوسرا ایک دوسری ایک بحث ہے وہ. ہاں بس کرے, سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
اور دو تین ہفتے میں
ان کو اجازت ان کو